أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد. خداوند عالم کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ پروردگار نے ہماری سانسوں کو اتنی مہلت عطا کی کہ ایک مرتبہ پھر اس حسین پروردگار حسین کا ذکر کر سکیں. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایک موقع اور دیا کہ کربلا کے ان شہیدوں کا، کربلا کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نفوس کو اس مقصد تک پہنچا سکیں کہ جس خاطر خداوند عالم نے ہمیں حسینی بنا کر خلق کیا ہے. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے عالم ارواح میں ہماری ارواح میں ایسی صلاحیت دیکھی کہ جس کے نتیجے میں ہمارے حوالے حب حسین کیا، اور اس زمین سے جب ہمارے اس بدن کو تکوین کیا تو اس میں بچی ہوئی گل اہل بیت ہی رکھ دی. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس دعا کا مصداق بنایا کہ جو حضرت زہرا نے کی ہے. معصوم فرماتے ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل جینتنا یفرحونا لفرحنا و یحزنونا لحزننا. ہمارے شیعہ ایسے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ہماری بچی ہوئی گل سے خلق کیا ہے. بس یہ جو مٹی ہے جسے ہمارے بدن کو خداوند عالم نے تکوین کیا ہے، یہ عام مٹی نہیں ہے، بلکہ اس میں اہل بیت کی مٹی شامل ہے. اور یہی اہل بیت کی مٹی شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار نے جب اس کائنات کو سمیٹا ہے تو ہمارے ان ابدان کو فرش اعضا پر جمع کر دیا. اس خداوند عالم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں علی سے محبت سکھائی ہے. صحیفہ تو کل مؤمن حب علی ابن ابی طالب، ہر مومن کے صحیفے کا عنوان و صحیفہ کل مؤمن و امیر المومنین سے محبت ہے. عجیب ہے اس کربلا کے واقعے میں کہ ہر سال خداوند عالم اس مدرسے کو ایک مرتبہ پھر کھولتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کائنات میں پروردگار سے ہدایت لینا چاہتا ہے. نام حسین کا ہے، ہدایت دیتا خدا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ایسا مدرسہ ہے عزیزو، آج مقدماتی گفتگو ہے، سلسلے مجالس کی پہلی مجلس سے چاہوں گا کہ صرف اپنے موضوع کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، چونکہ کوشش یہی رہی ہے کہ ہمیشہ کسی ایک ایسے اہم موضوع کو یہاں پر انتخاب کیا جائے اور آپ لوگوں کے گوش گزار کیا جائے تاکہ ہم سب کے لیے وہ مفید ہو سکے. ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ ایک ہی موضوع کے اوپر ان تمام مجالس کو، وہ چاہے امامت کا موضوع ہو، ہدایت کا ہو، حیات کا ہو، یا کوئی اور موضوع ہو، یہاں پر آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے. وہ جو دسترخوان امام حسین علیہ السلام سے رزق چننے کا پروردگار نے موقع دیا، وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر سکوں. یہ مدرسہ حسینی ہے، اس میں ایک خاص قسم کا علم بٹتا ہے. توجہ سے سنیے گا، ایک بار پھر درود پڑھیں محمد والے محمد. عام مدرسوں میں، عام سکولز میں جو علم بڑھتا ہے وہ معلومات ہیں، انفارمیشن ہے. कि जब इंसान स्कूल में जाता है उसको वहां पर इन्फॉर्म किया जाता है कि साइंस में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, एटम की दुनिया में क्या है, ये सारा फिजिकल वर्ल्ड, ये सारी मादी दुनिया, इसके अंदर किस तरीके से तमाम अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। किसी मेडिकल कॉलेज में इंसान चला जाए, उसको बताया जाता है कि भाई देखो इंसान के बदन में कौन कौन से अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं, किस तरह से उसके कुव्वत हाजमा है, नर्वस सिस्टम कैसा है। लेकिन अजीब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदरसा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का स्कूल, के जिसमें इमाम हुसैन के नाम पर गिरिया करके ये आंसू उस इल्म को जुज्वे बदन बना देते हैं। मुमकिन है कि एक इंसान स्कूल में जाए, वहां पर बहुत सारी मालूमात हासिल करे, लेकिन उसके मुताबिक परफॉर्म ना कर सके, उसके मुताबिक चल ना सके। उसको बहुत सारी केमिस्ट्री की मालूमात मिल गई, उसको बहुत सारी हिस्ट्री की मालूमात मिल गई, उसको बहुत सारे और उमूर के बारे में मालूमात मिल गई, लेकिन जुज्वे बदन नहीं बन सका। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का स्कूल ऐसा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदरसा ऐसा है कि जो खुदाबंद आलम हर साल खोलता है कि किस तरह से मोमिनीन उसमें जौक दर जौक आते हैं, कि जब आंसुओं के जरिए से उसको अजीन किया जाता है तो वो जुज्वे बदन बनता है। जब तक इस्तलाहें ऐसे ही मौजूद रहती हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं रहता। उसकी मिसाल अगर आपको इस तरह से दूं कि जिस तरह से खाना है, खाना मुमकिन है कि अगर इसी तरह से पड़ा रहे तो उसमें से ताफुन पैदा हो जाए, खराब हो जाए, इंसान के बदन के लिए सालिम ना रहे, लेकिन अगर वही खाना खा लिया जाए तो जुज्वे बदन बनता है, खून बनकर शरियानों में दौड़ता है। अब इसका मतलब यह ठहरा कि वो जो खाना इंसान ने खाया है अब उसके लिए वो मुफीद हो गया। मुमकिन है इंसान किसी और मदरसे में जाए तो वहां पर जितनी भी उसको मालूमात मिल रही हैं वो सारी की सारी उसकी जुज्वे बदन बनकर उसके लिए ताकतवर ना बन सकें। लेकिन मदरसा इमाम हुसैन एक ऐसा मदरसा है कि यहां पर जितना इल्म बांटा जाता है वो सब इंसान के जुज्वे बदन बनकर इंसान को ऐसी हरकत अता करता है कि जिसके नतीजे में इंसान मकसद हयात के करीब होता है। जो भी कर्बला में दाखिल हुआ मकसद हयात के करीब हो गया, जो बज़्मे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आया वो सब के सब मकसद हयात के करीब हो गए। इस साल आप लोगों के लिए जो मौजू का इंतखाब किया वो इस सूरह आले इमरान की 31 नंबर आयत के ज़ैल में मोहब्बत का मफहूम है। चूंकि हम लोग बहुत सारे मफाहिम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कलिमात इस्तेमाल करते हैं कि जिनके मानी हमारे नजदीक मालूम नहीं होते। परवरदिगार सूरह आले इमरान की 31वीं आयत में फरमाता है, तवज्जो से सुनिएगा, एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए हबीब आप कह दीजिए कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो, कुल ए हबीब आप कह दीजिए, इन कुंतुम अगर आप तुहिब्बूना मोहब्बत करते हो, किससे? अल्लाह से। इंसान मोहब्बत कर रहा है किससे? खुदा से। बस अगर इंसान खुदा से मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह ताला अपने हबीब से कहता है कि ए हबीब आप कह दीजिए फत्तबिउनी, अल्लाह से मोहब्बत के दावे का इजहार यह है कि इंसान अहले बैत की इताअत शुरू कर दे। मैं नहीं खुदा कह रहा, सूरह आल इमरान की 31वीं आयत में परवरदिगार कहता है कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो फत्तबिउनी, बस आओ और आकर मेरी इत्तबा करो। अगर इंसान अहले बैत की इत्तबा करने में कामयाब हो जाए तो खुदा बंदे आलम क्या करेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करना शुरू करेगा। अजीब आयत का मिजाज देखिए, उसका लहजा देखिए कि खुदावंद आलम अपने हबीब से ये कहे कि देखो अगर तुम, यानी ए लोगो ए मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। होना तो ये चाहिए था कि खुदावंद आलम ये कहे कि देखो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह की इताअत करो। बस मालूम ये पड़ा कि इस दुनिया में अगर खुदावंद आलम ने अपने महबूब यानी किसी से मोहब्बत करनी है और कोई अपने दावे में सच्चा होना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह अहले बैत की इताअत करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला क्या करेगा? यो हबीबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला उससे आपसे मोहब्बत करने लगेगा। پروردگارہ صرف محبت کریں گے؟ خدا کہتا نہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, خداوند عالم آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. خداوند عالم کون سے گناہوں کو معاف کرے گا؟ پروردگار ہر اس گناہ کو معاف کر دے گا کہ جس کے نتیجے میں انسان علی کے قریب ہوتا چلا جائے. خداوند عالم ہر اس گناہ کو معاف کر دے گا کہ جس کے نتیجے میں, توجہ سے سنیے گا, جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں, کہ جو اس دنیا کا مقید ہے, اپنے آپ کو آزاد کر کے حر بنا کے حسین کے قدموں میں آ جائے. کیا کیا حضرت حر نے؟ حضرت حر نے یہی کیا. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, جب تک اتباع نہیں کرو گے اللہ محبت نہیں کرے گا, لیکن جیسے ہی حسین کی اتباع میں آئے اللہ نے اتنی محبت کی کہ حر کو علیہ السلام کر دیا. خداوند عالم نے کتنی محبت کی؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, خداوند عالم تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. خداوند عالم سب گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اور خداوند عالم بہترین مغفرت کرنے والا ہے, خداوند عالم بہترین رحمت کرنے والا ہے. جب اس کائنات کی خلقت کا مقصد پوچھا گیا, توجہ سے سنیے گا, آپ کو ایک بہترین مطلب کی طرف لے جاتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جب دیکھا کہ اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں, جس میں نباتات ہیں, جس میں جمادات ہیں, جس میں انسان ہے, جس میں جمادات میں پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, نباتات میں بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں, بہت سارے پودے ہیں, بہت ساری اور مخلوق خداوند عالم کی اس کائنات میں موجود ہیں. انسان موجود ہے, انسان کے اندر بھی مرد و زن موجود ہے, بزرگ ہے, جوان ہے, بچہ ہے, خود ایک انسان کے جس کو خداوند عالم نے اختیار کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا ہے. جب کسی مادی انسان سے پوچھا کہ اس کائنات کو خداوند عالم نے کیوں بنایا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے کہ اس کائنات کو خدا نے نہیں بنایا بلکہ یہ خود سے وجود میں آ گیا. حسین کا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے ایک نظریہ دیا بگ بینگ تھیوری کا. اس نے کہا ایک بڑا سا دھماکہ ہوا, ڈیوڈ ہیوم نے یہ کہا اور بہت سارے اور اس طرح کے جو مستشرقین ہیں, جو علماء ہیں, ان کے سائنسدان ہیں غربیوں کے, انہوں نے کہا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. دھماکہ ہونے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ تطور آتا چلا گیا, آہستہ آہستہ اس مادے میں ترقی آتی چلی گئی, آہستہ آہستہ اس دنیا نے اپنی صورت کو تبدیل کرنا شروع کیا, بہت ساری گیسز نے جنم لیا, آہستہ آہستہ پانی بنا, پانی کے اندر ایک حیات کا ایک علامت موجود ہے. اس پانی اور مٹی نے آپس میں ملے, سورج کی دھوپ کی وجہ سے وہاں پر تپش ہوئی, اور آہستہ آہستہ اس طرح سے ترقی ہوتی چلی گئی, اور اسی مادے نے یہاں تک ترقی کی کہ ایک انسان کی صورت ڈھل گئی, ایک انسان بن گئے. کوئی بھی سائنسدان, غربی سائنسدان کے جو اس فکر کا حامل ہے, وہ اس کائنات کی خلقت کے مقصد کو بیان نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا دل کیا ویسے امور کو انجام دیا, اور اس کے بعد اس دنیا سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں. اس نے اس طرح کا فلسفہ جھاڑنا شروع کیا. اس نے کہا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم مقصد سوچو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس زندگی کے بعد کیا ہوگا, اس دنیا کے بعد ہوگا, تمہیں کسی چیز کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مفسرین آئے, انہوں نے آ کے قرآن سے پوچھنا شروع کیا. جب قرآن سے پوچھنا شروع کیا کہ پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیوں کیا, انسان کو خلق کیوں کیا, سورہ زاریات کی آیت سے انہوں نے استفادہ کیا, کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ خداوند عالم نے جن اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی بندگی کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, عابد بننے کے لیے نہیں بلکہ عبد بننے کے لیے, عبادت کے لیے نہیں بلکہ بندگی کے لیے. خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں بندگی کے لیے خلق کیا. ایسا ہی ایک سوال حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال کیا, ہمارے پاس حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی خداوند عالم کا وہ کلام ہے کہ جس کو قرآن کے اندر حصہ نہیں مل سکا. پروردگار کا کلام ہے لیکن قرآن کی آیت نہیں بن سکی. حضرت داؤد علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ اے پروردگارہ, تو نے اس مخلوق کو خلق کیوں کیا؟ اے پروردگارہ, بتائیے کہ اس کائنات میں یہ تمام مخلوقات, یہ انسان, یہ چرند, یہ پرند, یہ آسمان, یہ بادل, یہ سورج, یہ سب کچھ خلق کیوں کیا؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے خداوند عالم سے پوچھا تو پروردگار نے آگے سے جواب دیا کہ جو حدیث قدسی میں موجود ہے، کہا کہ کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جبکہ کلمہ یہاں پر ہے احببت، حب کا کلمہ ہے، محبت کا کلمہ ہے. خداوند عالم اس حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات سے محبت کی، توجہ سے جملہ سنیے گا، میں نے اپنی ذات سے محبت کی اور اس محبت کے نتیجے میں میں نے اس مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے، تاکہ وہ مجھے پہچانے. خداوند عالم اس آیت میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کی کہ بھی تم محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا. خداوند عالم نے اپنی ذات سے محبت کی جس کے نتیجے میں انسان کو خلق کیا. انسان جتنی محبت کرے گا خدا سے سب محدود کرے گا. کیوں محدود کرے گا؟ چونکہ انسان زمان اور مکان کی قید میں ہے. میں اس زمانے میں یہاں پر موجود ہوں، اس مکان میں یہاں پر موجود ہوں، اسی زمانے اور اسی وقت میں کسی اور جگہ پر موجود نہیں. آپ یہاں پر موجود ہیں لیکن اسی زمانے میں، اس مکان پر موجود ہیں لیکن کسی اور مکان میں موجود نہیں. بس انسان جتنی بھی محبت کر لے، وہ ساری کی ساری محبت جتنی بھی کرے گا ساری کی ساری محدود کرے گا، ساری کی ساری محدود محبت کرے گا. جب محدود محبت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ جو خداوند عالم کا حق ہے کسی بھی موقع پہ ادا نہیں کر سکے. پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو، تم اگر اپنی محدود محبت کرو گے اور اتباع کرو گے اہل بیت کی، تو وہ خدا کہ جو نہ لازمان ہے، جو نہ زمانے میں ہے نہ مکان میں ہے، جب وہ تم سے محبت کرے گا تو لامحدود کرے گا. تم جیسے ہی کربلا میں داخل ہو جاؤ گے، خداوند عالم جب تم سے محبت کرنے لگے گا تو نہ وہ کسی زمانے میں ہوگی نہ کسی مکان میں ہوگی. خداوند عالم لازمان ہے، لامکان ہے. پروردگار کسی زمانے میں نہیں ہے، خداوند عالم کسی ایک خاص مکان میں نہیں ہے، بلکہ لازمان اور لامکان ہے. خداوند عالم کی محبت بھی کیا ہوئی؟ لازمان اور لامکان. میں نے محبت کی محدود، خداوند عالم کی محبت لامحدود. خداوند عالم نے جب اپنی ذات سے لامحدود محبت کی ہے، توجہ سے سنیے گا عزیزو، اگر میں یہاں تک سمجھا پایا اب ثمرہ دینے آ رہا ہوں. اگر خداوند عالم کہ جو لازمان ہے اور لامکان ہے، اور اس کی محبت بھی لازمان اور لامکان ہے، جب اس نے اپنی ذات سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی کیا ہوگی؟ لازمان اور لامکان اور لامحدود ہوگی. خداوند عالم نے جب اپنی ذات سے محبت کی کہ جو کسی زمانے اور مکان میں نہیں ہے، جب اسی لامحدود محبت کے ساتھ کسی ایسے محبوب کو خلق کرنا چاہا، تو سب سے پہلے جسے خلق کیا اس کو نور آل محمد کہتے ہیں. خداوند عالم کے جو لامحدود ہے، جو لازمان ہے، لامکان ہے، کہ جب اسی محبت کے ساتھ کسی کو خلق کرتا ہے، اسی لازمان اور لامکان صفت کے ساتھ خلق کرتا ہے، تو جس کو خلق کرتا ہے اس کو ید اللہ بنا دیتا ہے. خداوند عالم کے جس کی محبت لامحدود ہے، لازمان ہے، لامکان ہے، جب اپنی ذات کے ساتھ لامحدود محبت کرتا ہے، اسی لامحدود محبت کے ساتھ جب اپنے محبوب کو خلق کرتا ہے، تو اس کو لسان اللہ بناتا ہے، اس کو عین اللہ بناتا ہے، اس کو وجہ اللہ بناتا ہے. ابھی پتا چلا کہ جب کسی نے کہا نا کہ مولا آپ میرے گھر تشریف لائیے افطار کے لیے، تو امام علیہ السلام نے کہا میں آؤں گا. کسی دوسرے نے کہا کہ مولا میرے گھر تشریف لائیے، مولا نے کہا میں آؤں گا. کرتے کرتے کئی افراد نے کہا کہ مولا میرے گھر آج افطار پہ تشریف لائیے. جب صبح ہوئی سب نے کہا کہ کل کی افطار میرے لیے سب سے بابرکت تھی کہ علی کا شیر خلیفۃ اللہ میرے گھر پہ افطار کر رہا تھا. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں تم سچ نہیں کہہ رہے، بلکہ امیر المومنین میرے گھر پہ افطار کر رہے تھے. آپس میں جب بہت سارے افراد مل گئے اور بہت سارے افراد ملنے کے بعد وہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے کہ نہیں امیر المومنین میرے گھر پہ تھے، امیر المومنین میرے گھر پہ تھے، تو ساروں نے کہا کہ اچھا ہم لوگ آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں، فیصلہ رسول خدا سے کرا لیں۔ جب فیصلہ کرانے کے لیے سب کے پاس سب کے سب رسول خدا کے گھر پہنچے، رسول خدا کے حجرے میں تشریف لے گئے، جب رسول خدا کے پاس گئے تو کہا رسول خدا میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے کل کی رات افطار میرے گھر پہ کی، وہ فلاں کہتا ہے کہ نہیں میرے گھر پہ کی، فلاں کہتا ہے کہ میرے گھر پہ کی، تو رسول خدا کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے تو افطار میرے ساتھ عرش پہ کی۔ جب سب نے یہ سن لیا کہ کس طرح سے رسول خدا اگر کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے افطار ان کے گھر پہ کی ہے یا ان کے ساتھ عرش پر کی ہے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ امیر المومنین، بس یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ جب خداوند عالم اپنی ذات لامحدود، جملے پہ غور کریے گا، جب خداوند عالم اپنی ذات لامحدود سے لامحدود محبت کرتا ہے، تو جب محبوب کو خلق کرتا ہے تو لازمان اور لامکان بنا دیتا ہے۔ نہ وہ کسی زمانے کی قید میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مکان کی قید میں رہتا ہے۔ پس ضروری یہ ہے کہ انسان اس محبت کو سمجھے، ضروری یہ ہے کہ انسان اس محبت کو سمجھے کہ وہ کون سی محبت ہے۔ بھائی میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ امام حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ فرزند زہرا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں معصومین فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے کہ جس سے امام حسین محبت، جو امام حسین سے محبت کرے، بس جو امام حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں اگر اپنی محدود محبت کو، جملے پہ غور کریے گا، اگر میں اپنی محدود محبت کو امام حسین کے ساتھ وصل کر دوں تو خداوند عالم اس اتصال کی وجہ سے میرے ساتھ لامحدود محبت کرے گا۔ اب اس کی مثال لے لیجیے، کربلا کی مثال ہمارے پاس موجود۔ اگر ایک انسان کا، خداوند عالم سب کی حفاظت کرے، اگر انسان کا کوئی انتقال کر جائے، کوئی بزرگ ہے، جد ہے، انتقال کر جائے، تو وہ کتنی دیر تک اس کو یاد رکھتا ہے؟ ممکن ہے چند سال اس کو یاد رکھے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھی تمہارے دادا کا کیا نام تھا، تو ممکن ہے کہ سب بتا دے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ پر دادا کا کیا نام تھا، تو سادات تو بتا دیں اپنے شجرے سے جو واقف ہیں، لیکن جو غیر سادات ہیں ان کے لیے شاید مشکل ہو جائے بتانا کہ پردادا کا کیا نام تھا۔ اچھا ممکن ہے کہ کچھ پردادا کا نام بھی بتا دیں، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے پردادا کے والد کا کیا نام تھا، تو شاید کوئی بھی نہ بتا سکے۔ اور اگر اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ کسی ایسے مقام پر جا کر اس کو یاد ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ انسان کی محبت محدود ہے۔ انسان نے اپنے دادا سے محبت کی، انسان نے اپنے پردادا سے محبت کی، انسان کے جو محبت ہے وہ پردادا کے والد کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں وہ ان کو بھول گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کربلا 61 ہجری میں واقعہ ہوتا، 61 ہجری میں رونما ہوا، وہاں پر حبیب اپنی محبت کو کہ جو محدود ہے 61 ہجری کی عاشورہ کے دن امام حسین کے ساتھ آ کر متعلق کرتا ہے۔ جیسے ہی حبیب نے آ کر امام حسین سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے حبیب سے محبت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حبیب کو اپنا محبوب بنا لیا تو صدیوں پر محیط کر دی۔ آج کوئی ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو حبیب نے مظاہر کا نہ پتا ہو؟ آج میں ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ کربلا میں کون کون موجود تھے، کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جب خداوند عالم اپنی لامحدود ذات کے ساتھ، کہ جو لا مکان اور لا زمان ہے، جب کسی ایسے حبیب کہ جس نے حسین سے محبت کی ہو اور وہ خدا کا محبوب بن جائے، تو پروردگار اس کو فراتر از زمان اور مکان کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو کئی صدیاں ہو گئی گزر گئے۔ میں آپ کو اگر اس کی ایک چھوٹی سی حوزوی مثال دوں، حوزے میں ہمیں کتاب پڑھائی جاتی ہے اللمعات الدمشقیہ کے نام سے، لمعات کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، کہ جو شہید ثانی نے 8ویں یا 9ویں قرن میں لکھی ہے، 9ویں صدی ہجری میں، اس وقت 15ویں صدی ہجری، 1445 ہجری، ये 1445 आज से लगभग 500-600 साल पहले वो किताब शहीद सानी ने लिखी है। आज भी अगर कोई हौजे का तालिब इल्म उस किताब को न पढ़े तो वो मुज्तहिद नहीं बन सकता। मैं अगर इसी मफहूम के साथ इसका माना बयान करूं तो ऐसे कहूंगा कि नहीं मालूम शहीद सानी ने किस मोहब्बत के साथ हर सत्र को लिखा है कि खुदावंद आलम को हर सत्र से इतनी मोहब्बत हुई है कि परवरदिगार ने उस किताब को सदियों पर मुहित कर दिया। अजीजों, ये आयत कहती है कि अगर आप अपनी महदूद मोहब्बत खुदावंद आलम से करते हैं तो परवरदिगार ला महदूद मोहब्बत करेगा, और परवरदिगार इसी मोहब्बत को मकसद खिलकत कायनात करार देता है। किसी ने कहा कि असल क्या है मादा, किसी ने कहा नहीं इबादत, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हदीसे कुदसी आकर कहती है कि खुदा बंदे आलम ने अगर इंसान को खल किया है तो इसलिए खल किया है कि वो मुहिब महदूद अल्लाह ताला की मोहब्बत ला महदूद से हुसैन की खिदमत करके सरशार हो सके। परवरदिगार ने इस कायनात को इसलिए खल किया है कि वह अहले बैत की इत्तबा करे, और इत्तबा करने के नतीजे में खुदावंद आलम की लामहदूद मोहब्बत का हिस्सेदार बन सके, खुदावंद आलम की लामहदूद मोहब्बत उसको हासिल हो सके। कितनी रिवायात और ऐसी अलाम मोहम्मद माता शहीदा के जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से चला गया वो शहादत की मौत मरा, मोहम्मद माता चाएबा, ए वो के जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से गए हो ऐसे ही है कि जिस तरह से तौबा करते हुए मरे, मोहम्मद माता मग़फूरल्लाह, ए वो के जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से गए हो ऐसे ही है कि जिस तरह से तुम्हारी मौत के वक्त खुदावंद आलम ने तुम्हारी मगफरत कर दी हो। सबका मुतालिक कौन? मोहब्बत। सबका मुतालिक कौन? मोहब्बत। लेकिन अजीब बात यह है कि मैं इस मोहब्बत को समझता ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि यह मोहब्बत है क्या। मैंने मोहब्बत का इजहार देखा है, मैंने मोहब्बत के इजहार को समझने की कोशिश की। मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूं, जब मैंने अपनी औलाद से मोहब्बत की बात की तो किस तरह से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरी औलाद ने कहा मुझे बेहतरीन लिबास चाहिए है, मुझे बेहतरीन तालीम चाहिए है, मुझे बेहतरीन गजा चाहिए है, मुझे बेहतरीन घर चाहिए है, मुझे बेहतरीन सवारी चाहिए, मुझे सब कुछ बेहतरीन चाहिए। जब ये सब कुछ बेहतरीन चाहिए है, मेरी मोहब्बत का इजहार ऐसे है कि मैं उसको सब कुछ बेहतरीन देता चला गया। क्या आया जब रसूल खुदा मोहब्बत करते हैं अहले बैत से तो वैसे ही करते हैं, जब खुदा ने मोहब्बत की मासूमीन से तो ऐसे ही की। एक दफा जनाबे जहरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ ले गए रसूल खुदा के पास, कहा कि रसूल खुदा जब मैं सारा दिन काम करती हूं घर का तो उस काम करने के नतीजे में अपने बदन के अंदर खस्तगी महसूस करती हूं, ऐ रसूल खुदा मेरे लिए किसी कनीज का बंदोबस्त कर दीजिए। रसूल खुदा की मोहब्बत का इजहार तो यह होना चाहिए कि रसूल खुदा बहुत सारी कनीजें हजरत जहरा के हवाले कर दें। हजरत जहरा को रसूल खुदा फरमाते हैं, कहते हैं कि देखो है मेरे लख्त जिगर है मेरी बेटी, मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या है आपको कनीज चाहिए है, या मैं एक ऐसा जिक्र आपको बता दूं कि जिसके नतीजे में जब भी आप वो जिक्र करो आपके बदन की खस्तगी दूर हो जाए। आगे से जनाब जहरा कहती हैं कि रसूल खुदा है मेरे बाबा, आप मुझे कोई ऐसा जिक्र बता दें कि जिसके नतीजे में मेरी खस्तगी दूर हो जाए। रसूल खुदा ने हजरत जहरा को तस्बीह तालीम की है, कहा देखिए अगर आप 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहते हैं, तो जैसे ही आप इस तस्बीह को मुकम्मल करेंगी खुदावंद आलम आपके बदन की खस्तगी को दूर कर देगा। रसूल खुदा ने, तवज्जो से जुमला सुनिए, रसूल खुदा ने जब अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार किया तो इस तरह से उनको एक ऐसा अमल तालीम किया कि जिससे खुदा ने मोहब्बत की। जब वो खुदावंद आलम की महबूब करार पाई तस्बीह, پروردگار نے اس کو لامحدود کر دیا کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان کہ جو اپنے بدن کے اندر خستگی محسوس کرے تسبیح زہرہ پڑھتا چلا جائے, پروردگار خستگی کو دور کرتا چلا جائے. میں جتنی بھی محبت محدود کروں لیکن کسی ایسے کے ساتھ اگر متعلق کر دوں. آپ اگر مزاج آیت کو دیکھیں تو دیکھیے آیت شروع کہاں سے ہوتی, سورہ آل عمران کی 31ویں آیت, کے پروردگار کہتا قل اے حبیب, آپ کہہ دیجئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر آیت سے پہلے قل ہوتا, جس طرح سے کہا جائے قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے حبیب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین, اے حبیب آپ کہہ دیجئے الرحمن الرحیم, اے حبیب آپ کہہ دیجئے مالک یوم الدین, اے حبیب آپ کہہ دیجئے. لیکن اگر کسی آیت کے شروع میں خدا بند عالم قل کا کلمہ لگا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص اہمیت ہے. پروردگار نے کہا قل هو اللہ احد, اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس, اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں ناس کے لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون, اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قل ہے اس کے بعد والا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے, ایک خاص اہمیت ہے کہ پروردگار اس کے اندر کوئی اہم بات کرنا چاہ رہا ہے. اس کی سب سے اہم بات یہ ہے عزیزو کہ بزم امام حسین میں جو آ جائے, جملے پہ غور کریے گا, بزم امام حسین میں جو آ جائے پروردگار کا محبوب بن جائے, جس کی وجہ سے پروردگار اس کو بھی لامحدود کر دے. جو بھی بزم امام حسین میں آ گئے اس کو خداوند عالم نے لامحدود کر دیا, جو بھی کربلا میں داخل ہو گیا خداوند عالم نے اس کو کامل سے اکمل کر دیا, جو بھی بزم امام حسین کربلا میں داخل ہو گیا پروردگار نے اس کی جنت کربلا ہی کو مقرر کر دیا, جو بھی بزم امام حسین میں کربلا میں داخل ہو گیا ایسا خداوند عالم کا محبوب بن گیا کہ جس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی حر بنا آخرت میں بھی حر بن گیا, جو بھی بزم امام حسین میں داخل ہو گیا وہ چاہے 6 ماہ کا بچہ ہو یا مسلم ابن اوسجا جیسا بزرگ ہو, خداوند عالم نے اس کو ایسی طاقت عطا کر دی کہ جس کے نتیجے میں نہ وہ کسی زمانے کا محتاج رہا, نہ کسی اسلحے کا محتاج رہا, نہ کسی مکان کا, جہاں کھڑا ہوا وہیں کربلا بنا دی. کیا آیا ایسا نہیں ہم نے پوری دنیا میں دیکھا, خداوند عالم نے کیسی شجاعت کیسی طاقت عطا کی, خداوند عالم نے کیسی ہمت عطا کی. رہبر معظم کا ایک جملہ شاید آپ لوگوں کو پہلے بیان کر چکا, وہ کہتے ہیں یہ دنیا یہ سمجھی ہے کہ جنگیں ایٹم بم سے جیتی جاتی ہیں, دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جنگیں اسلحے کے زور پہ جیتی جاتی ہیں, لیکن ہم نے دنیا کے لیے ثابت کیا ہے کہ جنگیں اسلحے کے زور پہ نہیں علی کی محبت سے جیتی جاتی ہیں. ہم نے دنیا کے اوپر یہ آشکار کیا ہے کہ وہ کہ جو اپنے ماتھے کے اوپر جعلی اور کہہ لیجئے نفاق کا لباس پہن کر آئے ہیں, خداوند عالم نے اس کو کس طرح سے پستی سے ہمکنار کیا, اور جس نے ماتھے پہ یا حسین لکھا ہے خداوند عالم نے اس کو کیسے امر کیا ہے, کس طریقے سے وہ نہتے افراد, کس طریقے سے وہ تمام ایسے لوگ خداوند عالم سے محبت کی, حسین کی اتباع کی, خداوند عالم نے ان سے محبت کی جس کے نتیجے میں لامحدود کر دیا, جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے اتنا طاقتور کر دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا ہی نہیں. محبت کیا ہے کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مولا آپ سے کرتا ہوں, محبت کا اظہار میں نے کیا. عجیب بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار بھی اظہار محبت اہل بیت سے نہیں ملتا, چونکہ محبت کو نہیں سمجھتا. اہل بیت نے محبت کیسے کی, اہل بیت سے محبت کیسے کی گئی کہ حبیب نے مظاہر کو امام حسین کہے کہ آؤ اور ان دو انگلیوں میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لو. امام حسین تھوڑی دیر بعد متوجہ ہوں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں. کہا ہے حبیب میں نے کہا کہ دو انگلیوں میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھو, حبیب کہتے ہیں کہ مولا جب تک آپ سامنے ہیں جنت کی تمنا کسے ہے؟ کیسی محبت کی حبیب نے، کیسے محبوب بن گئے پروردگار کے کہ خدا بند عالم نے کیسے نامحدود کیا ہے. مدرسہ حسینی انسان کو سکھاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو کرنی کیسے. جون نے آ کر محبت کی امام حسین سے، خداوند عالم نے ایسا لامحدود کیا کہ کربلا کو خون جون سے معطر کر دیا. جہاں خوشبو کا ذکر ہوگا وہاں جون کا ذکر ہوگا. کربلا میں کس طرح سے امام حسین سے محبت کی گئی کہ اگر وہ کوئی عیسائی بھی ہے تو وہب قلبی بن گیا. کربلا میں امام حسین سے جس نے بھی محبت کی خداوند عالم نے اس کو اپنا محبوب قرار دیا، اور ایسا محبوب قرار دیا کہ ابھی وہ زمان اور مکان میں نہیں، اس کا ذکر آج تک زندہ ہے، وہ افراد آج تک زندہ ہے. میں جب بھی جاؤں کربلا جہاں پر امام حسین کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہیں پر السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یا انصار الحسین. جہاں پر امام حسین کو سلام ہے وہیں پر امام حسین کے نصرت کرنے والوں کو سلام، وہیں پر حبیب نے مظاہر کو سلام. جس نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کی ہے خداوند عالم نے آج تک اس کے ذکر کو اس طرح سے جاری رکھا کہ جو جا کر صرف کربلا میں امام حسین کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صاحب قبر امام حسین قبر سے اس کو جواب دیتے تھے، ابراہیم مجاب رکھ دیا گیا. جس طریقے سے انسان محبت کرے امام حسین سے کہ محبوب پروردگار قرار پا جائے، جتنا محبوب پروردگار قرار پاتا چلا جائے گا اتنا ہی لامحدود. کیونکہ میں جتنی محبت کر لوں، میں نماز پڑھوں محبت کا اظہار، میں روزہ رکھوں محبت کا اظہار، میں مجلس پڑھوں محبت کا اظہار، میں مجلس سنوں محبت کا اظہار، صفی اظہار پر آ جاؤں محبت کا اظہار، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے محبت کا اظہار، ہر شے محبت کا اظہار. لیکن محبت کا اظہار محبت کو سمجھنے کے بعد اس طرح کہ محبوب پروردگار قرار پاتے ہوئے اللہ محدود ہوتا چلا جائے. میں جتنی محبت کروں محدود. میں ایک وقت میں ایک نماز پڑھ سکتا ہوں، ایک جگہ پر پڑھ سکتا ہوں، لیکن عجیب رکوع ہے امیر المومنین کا محبت خدا میں کہ سائل مانگتا یہاں ہے، آیت لوہے محفوظ سے آتی. کس طرح کی محبت کے ساتھ رکوع کیا جائے کہ سائل کی آواز عرش پر سنائی دے، امیر المومنین عرش پر سائل کی آواز سنے اور اس زمین پر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کا اشارہ کر کے صدقہ کر دیں، اور خداوند عالم اس ادا سے اتنی محبت کرے کہ پروردگار جبرائیل کے آگے سے لوہے محفوظ کا پردہ ہٹائے اور کہے کہ اس آیت ولایت کو نازل کرتا ہوں. میں کس طرح سے خدا کیسے محبت کروں کہ تیرا محبوب بن جاؤں. پروردگار میں مدرسہ حسینی میں آ گیا، آپ میرے لیے بیان کریں کہ محبت کیسے کروں. خدایا تو بتا، تو نے اپنی ذات سے محبت کی، ذات لامحدود سے لامحدود محبت کر کے اس لامحدود محبت سے پہلی مخلوق جو تیری محبوب قرار پائی آل محمد، تو نے مجھے کہا کہ ان سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا. ایک روایت شاید آپ لوگوں کے سامنے پہلے بیان کر چکا کہ معصوم نے کسی سے جا کے پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم پڑے کہ خدا بند عالم نے میرے سے خیر کا ارادہ کیا ہے. معصوم آگے سے جواب دیتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين، کہ جب بھی خداوند عالم اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو رکھ دیتا ہے. صرف محبت حسین کو نہیں بلکہ محبت زیارت امام حسین کو رکھ دیتا ہے. کس قدر محبت کی خداوند عالم نے انسان سے عالم ارواح میں کہ اس کے حوالے محبت حسین کرتا ہے. یہ محبت کیا ہے عزیزو؟ یہ کیا محبت ہے کہ جو ملائکہ بھی کرتے ہیں؟ کس قدر محبت کی فطرت نے امام حسین سے کہ رسول خدا اس کائنات میں ہو، امیر المومنین اس کائنات میں ہو، حضرت زہرا اس کائنات میں ہو، امام حسن علیہ السلام اس کائنات میں ہو، لیکن کتنی محبت کی فطرت نے حسین سے کہ جب امام حسین اس کائنات میں آتے ہیں تو خدا بند عالم اس کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور رسول کی اجازت سے صرف گہوارہ حسین سے خود کو مس کر. ایسا مس کیا کہ اب جب پرواز کرتا ہے تو کہتا ہے انا عتیق الحسین، کوئی ہے مجھ جیسا کہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. کیا ہے یہ محبت عزیز؟ میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے محبت کروں؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا اظہار کیسا ہے؟ خدا کیسے محبت کرتا ہے؟ امام حسین اگر محبت کریں کیسے کرتے ہیں؟ رسول خدا محبت کریں کیسے کرتے ہیں؟ مجھے اپنی اس زندگی میں اگر امام حسین سے محبت کا اظہار کرنا، پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ کس طرح سے محبت کروں؟ پروردگار مجھ سے کس طرح سے جاتا ہے کہ اس طرح سے اگر تم حسین سے محبت کرو گے تو میرے محبوب قرار پاؤ گے اور لامحدود. بہت سالوں نے دعویٰ کیا محبت کا لیکن سب کامیاب نہیں ہو سکے. ایک واقعہ نقل کر کے زحمت تمام کروں. بہت سالوں نے دعویٰ کیا محبت کا. ایک دعویٰ کے جس نے کیا امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے محمد والے محمد. نے یمن میں اپنے والی کو لکھ بھیجا، کہا جب امام علیہ السلام کی خلافت ظاہری ہے 36 ہجری سے 40 ہجری تک، تو خلافت ظاہری میں جو یمن کے والی تھے امیر المومنین کے، ان کو لکھ بھیجا کہ دیکھو یمن سے ایسے افراد کے مجموعے کو میرے لیے تیار کرو کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. جب ان سب کو اکٹھا کیا گیا، کہا کہ دیکھو ان میں سے 10 ایسے افراد کا انتخاب کرو کہ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یمن کے والی نے ان 10 افراد کو شارٹ لسٹ کیا، اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ان 10 افراد کی ایک فہرست بنائی اور امیر المومنین کو بھیج دی کہ مولا پورے یمن میں یہ 10 افراد ہیں، ان 10 افراد سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا. امیر المومنین نے کہا ان 10 افراد کو میرے پاس کوفہ بھیج دو کہ ان کی تربیت خود علی کریں گے. ان 10 افراد کو کوفہ بھیج دیا گیا. جب وہ کوفہ آئے، امیر المومنین نے ایک ایک کر کے سب کو بلانا شروع کیا. جب ایک ایک کر کے سب کو بلانا شروع کیا، کہا کہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ کسی نے کہا کہ مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں. کہا تم کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا مولا میں اتنی محبت کرتا ہوں. کتنی محبت کرتے ہو؟ مولا اتنی محبت کرتا ہوں. ایک شخص آیا سامنے کہ جس کا نام ہے عبد الرحمان ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. یہ یمن کے ان 10 افراد میں سے تھا کہ جن کو امیر المومنین سے محبت کے نتیجے میں انتخاب کر کے کوفہ بھیجا گئے. جب امیر المومنین کے سامنے آیا، امام نے کہا بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا مولا میں صرف آپ کو اتنا جواب دے دوں کہ میری رگوں میں، میری شریانوں میں خون نہیں، آپ کی محبت دوڑ رہی. عبد الرحمان ابن ملجم نے جب امیر المومنین کو یہ جواب دیا تو مولا کہتے ہیں کہ دیکھو یا عبد الرحمان، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم میرے قاتل ہو، تم مجھے قتل کرو. عبد الرحمان ابن ملجم کہتے ہیں کہ مولا میں تو آپ سے محبت کرتا، مولا میں تو آپ سے محبت کا دم بھرتا. کہا مولا اگر آپ کو معلوم ہے، آپ مولا ہیں، آپ کو غیب کی خبر ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو مولا میری یہ تلوار پکڑی اور میرے سر کو قلم کر دیجیے. امام علیہ السلام نے کہا کہ جو تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اس کی سزا کیسے دوں؟ لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اپنی اس محبت کو اگر خالص نہیں کرو گے تو تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے. عبد الرحمان ابن ملجم ایسا شخص کہ جس کو محبت امیر المومنین میں انتخاب کیا گیا ہو، وہ کس مقام پر پہنچتا ہے کہ ایک خاتون قتادہ کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگاتا ہے. میں جب محبت کر رہا ہوں، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے کیا معنی ہے؟ گریہ ایک اظہار ہے محبت کا کہ جہاں پر میں یقین دلاتا ہوں کہ مولا میں کسی اور سے نہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ ریا ایک اظہار ہے کہ جہاں پر انسان جب ریا کرتا ہے تو خداوند عالم اس علم کو جزو بدن قرار دیتا ہے. آئیے توسل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت سے. پروردگار سے کہیں کہ پروردگارہ ان آنسوؤں کے بدلے میں ہمیں وقت کے حسین سے سچی محبت عطا کر دے. پروردگارہ ہمارے نفس اس قابل نہیں ہیں, ہمیں اس دنیا کی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی تیری حجت کے غم کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے. آج پہلی محرم ہے, پہلی محرم میں رواج یہ ہے کہ امام حسین کا ودا پڑھا جاتا ہے. عزیزو, ایک وقت ایسا آیا کہ جب یزید نے بلا بھیجا اپنے والی مدینہ کو کہ امام حسین کو بلاؤ اور ان سے بیعت کا مطالبہ کرو. امام حسین کو دربار میں بلایا گیا, جب جانے لگے تو جناب زینب نے کہا کہ اے بھیا, آپ ایسے نہ جائیے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے. آواز دی, اے عباس جا حسین کے ساتھ جا, اے علی اکبر, اے قاسم, اے بنو ہاشم کے جوانوں, جاؤ میرے بھیا حسین کے ساتھ جاؤ کہ کوئی نقصان ان کو نہ پہنچ پائے. امام حسین جب وہاں پر پہنچے ہیں, آپس کا مکالمہ ہے, مکالمے کے بعد امام حسین نے جب منع کیا کہ میں یزید فاسق و فاجر و شارب الخمر کی بیعت نہیں کروں گا, مثلی لا یباجی و مثلا مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو ایک دفعہ مروان نے کہا کہ دیکھو اے والی مدینہ, ابھی امام حسین یہاں پر موجود ہیں, حسین اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کے سر کو قلم کر دو. جیسے ہی یہ سننا تھا, امام حسین نے بلند آواز میں کہا, یبن الزرقاء, اے نیلی آنکھوں والی کی بیٹے, تو مجھے قتل کرے گا؟ یہاں پر امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا عزیزو, کہ ایک دفعہ تلواریں نیام سے نکلی ہیں اور بنو ہاشم کے جوان شیروں کی طرح حسین کے پاس پہنچے. جیسے ہی پہنچے ہیں, کہا کس نے گستاخی کی ہے میرے مولا کے آگے, میں قربان جاؤں اے عباس. وہاں پر امام حسین نے کہا, اے عباس مہلن مہلن, اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لو, ہم یہاں پر جنگ کے لیے نہیں ہیں. میں کہوں گا مولا ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں پر آپ صدا بلند کریں گے, حل من ناصر ینصرنا, اے کوئی جو مجھ مظلوم حسین کی مدد کو آئے. اے وہاں پر ایک دفعہ لاش آیا پاس تڑپ جائے گا, اے مولا ایک دفعہ دوبارہ خدا سے زندگی لے دے, پھر دیکھیں آپ کا غلام کس طرح سے آپ کے ساتھ. اجرکم اللہ, امام حسین وہاں پر بنو ہاشم کے نلغے میں واپس آئے ہیں, آ کے جناب ثانیہ زہرا سے کہتے ہیں کہ مدینہ ابھی رہنے کی جگہ نہیں ہے, ابھی مدینہ سے کوچ کا وقت آ گیا ہے, ابھی سارے اپنا سامان باندھ رہے ہیں, ایک فہرست تیار کی گئی ہے. جب سب کی فہرست تیار کی نا, تو سارے فہرست میں دیکھ کے کہتے ہیں, عباس نے دیکھا میرا نام ہے, خوش ہو گئے. ایک دفعہ مولا علی اکبر کے نام کو دیکھا, ایک دفعہ جب سارے نام دیکھتے چلے گئے نا, تو ایک بچے کا نام بھی تھا کہ جو فاطمہ صغرا کے ہاتھ میں تھا. کہا مولا یہ مستورات بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. امام علیہ السلام کہتے ہیں یہ جن کا نام لکھا گیا ہے یہ سب کے سب ہمارے ساتھ جائیں گے. حمید ابن مسلم راوی ہے, کہتا ہے کہ میں مدینہ میں اس وقت گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ میں گریے کی آواز بلند ہے. میں نے پوچھا کہ یہ گریے کی آواز کیوں بلند ہے, تو جواب دیا آج جانے مدینہ مدینہ سے جا رہا ہے. امام حسین ابھی سب کو ودا کر رہے ہیں, ایک دفعہ ودا کرنے کے لیے رسول خدا کی قبر پر آئے, اے رسول خدا ابھی مجھے مدینہ سے اجازت دیجئے. سب سے ودا کرتے ہوئے روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین اپنی ماں زہرا کی قبر پر آئے ہیں نا, تو کھڑے ہو کر ودا نہیں کیا, خود کو قبر پہ گرا دیا ہے. ایسے ایسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سینے سے جا کر لگتا ہے, اے میری ماں زہرا, حسین مدینے سے جا رہا ہے, یقیناً قبر سے آواز آئی ہوگی, اے میرے لال صرف تو مدینہ نہیں چھوڑ رہا, اے بلکہ تیری ماں زہرا بھی مدینہ چھوڑے گی, اے تیرے ساتھ کربلا, کربلا اللہ سے کوفہ کوفہ سے شام میں ہی ہوں گی کہ جو اپنی آغوش میں تیرا سر لوں گی. اجرکم اللہ. ایک ایک ودا کے بعد ابھی جب اماریوں کو لایا گیا نا عزیزوں, جب اماریوں کو لایا گیا ایک ایک کر کے مستور باہر آنا شروع ہوئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام حسین ایک مسند پر موجود ہے, مولا عباس موجود ہے, مولا علی اکبر موجود ہیں, سب کے سب موجود ہیں. ایک مستور آئی ہے, جیسے ہی مستور گھر سے باہر آئی نا ساتھ ہی مولا نے کہا اے علی اکبر جاؤ جا کر اپنے ماں کو سوار کر لو. علی اکبر آگے بڑھے اپنی ماں کو سوار کر دیا. ایک اور مستور باہر آئی, کہا جناب قاسم کو اے قاسم جاؤ اپنی ماں کو سوار کر لو. جناب قاسم نے اپنی ماں کو سوار کیا, مستورات آتی رہی, اماریوں پہ سوار ہوتی رہی. حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک مستور گھر سے باہر آئی ہے, عباس آگے بڑھے ہیں, حسین نے اپنی مسند چھوڑی ہے. حمید ابن مسلم کہتا میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے, مجھے جواب دیا یہ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب ہے. حسین آگے بڑھے, عباس آگے بڑھے, عباس نے اپنے شانوں کو آگے کیا اے بی بی میرے شانوں پہ قدم رکھیے, ہماری پہ سوار ہو جائیے. میں باز مقتل میں دیکھ رہا تھا, جناب زینب نے کہا اے عباس میں آپ کے شانوں پہ قدم رکھ کے سوار نہیں ہوں گی, مجھے وہ سوار کرائے اے جو عاشور کے بعد 11 محرم مجھے سوار کرائے گا. اے 11 محرم اے بی بی رسن بستہ بغیر چادر ایک دفعہ عباس کو پکارا اے عباس جب مدینہ سے چلے تھے آپ آگے بڑھے تھے, اے علی اکبر جب مدینہ سے چلے تھے آپ آگے بڑھے تھے, اے دیکھو آپ کی بہن کیسے جا رہی ہے, بیڑیوں کی آواز آئی اے ابی امبا جیسے تب سوار کرایا تھا آج بھی آپ کا یہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.